بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, ہم عبادات کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. غامدی صاحب, ہم کل گفتگو کر رہے تھے نماز کی اہمیت کے حوالے سے, آج تھوڑی سی آپ اس موضوع پر روشنی ڈالیے کہ نماز کی تاریخ کیا ہے, اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے.
قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا حکم انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیشہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھی خدا کا دین دیا ہے اس کو نماز کی تلقین ضرور کی ہے. نماز کے بارے میں قرآن مجید نے جگہ جگہ صراحت کی ہے اور ایک ایک پیغمبر کا نام لے کر صراحت کی ہے کہ جب ان کو اللہ کے دین کی ہدایت ملی اور ان کو دنیا کی طرف مبعوث کیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ وہ جا کے اپنی قوم کو خدا کا پیغام پہنچائیں, تو ان کو پہلا حکم یہی دیا گیا کہ نماز کا اہتمام کرو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان ہوئی ہے, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں, سیدنا اسحاق کے بارے میں, اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام, سیدنا مسیح علیہ السلام, سب کے بارے میں یہ بات بیان ہوئی ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز دین کا ہمیشہ حصہ رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا چونکہ یہ سب سے بڑا اظہار ہے, اس وجہ سے دین کی ہدایت کبھی اس سے خالی نہیں رہی. دین دو چیزوں کا نام ہے, ایک چیز ایمان و اخلاق ہے اور دوسری شریعت ہے. شریعت میں اہم ترین باب عبادات کا ہوتا ہے, یعنی خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کی اساسات کیا ہیں اور خدا کے ساتھ اس تعلق کا اظہار ہم کیسے کریں گے, اسی کو عبادات کہا جاتا ہے. تو عبادات کے باب میں نماز غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے, چنانچہ دین کی ہدایت کبھی اس سے خالی نہیں رہی. اس لحاظ سے نماز کی تاریخ اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی ہدایت دی.
لیکن کیا نماز کی نوعیت یہی تھی جو اس وقت ہم پنج وقتہ نماز ایک طرح سے پڑھتے ہیں, یا اس سے کچھ مختلف اوراد تھے, اذکار تھے جس کو لوگ نماز سے تعبیر کرتے تھے, یا ادیان میں نماز سے تعبیر کیا جاتا تھا؟
جتنی تاریخ ہمیں نماز کی معلوم ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رکوع, سجود, قیام, یہ سب اعمال کی حیثیت سے نماز کا حصہ رہے ہیں. اسی طریقے سے اذکار میں دعائیں شامل رہی ہیں, اللہ کی حمد و ثنا شامل رہی ہے, یہ چیزیں جو اب ہماری نماز میں اسی طرح شامل رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو مثال کے طور پر قرآن پڑھنے کی ہدایت کر دی گئی, تو یہ تبدیلیاں اور تغیرات تو ہوتے رہے ہیں, لیکن نماز کے اعمال میں جو چیزیں اس وقت شامل ہیں یہ بھی اسی طرح رہی ہیں, اور نماز کے اذکار بھی کچھ نہ کچھ رہے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو کتابیں اللہ نے پہلے نازل کی ہیں اس میں اگر کچھ دعائیں اور مناجاتیں تھیں تو وہ نماز کا حصہ بنا دی گئی. آپ زبور کی مناجاتوں کو دیکھیے, زیادہ تر مسیحی وہی مناجاتیں پڑھتے ہیں, اسی طرح یہود کی ہم بھی وہی مناجاتیں پڑھی جاتی ہیں. تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نماز کے اذکار کی نوعیت بھی کم و بیش یہی رہی ہے اور نماز کے اعمال بھی کم و بیش یہی رہے ہیں. ان کی ترتیب میں کچھ تھوڑا بہت فرق اگر اللہ تعالیٰ کی راہ ہے تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے. باقی جہاں تک نماز کی عمومی حیات ہے وہ ایک حد تک وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے. اوقات کے بارے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے, نماز سے قرآن مجید سے بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ یہی پانچ اوقات رہے جو آپ ہمارے لیے.
قدیم صحائف میں بھی نماز کا ذکر ہے,
قدیم صحائف میں بھی نماز کا جگہ جگہ ذکر ہے. آپ انجیل کو پڑھیے, آپ
نماز کے اسی تصور کا جو ہم مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا
ہے, بالکل اسی تصور کا. وقت کے لحاظ سے نماز پڑھی جا رہی ہے, ان کے اوقات بیان ہوتے ہیں باقاعدہ, تین وقت کی نماز, دو وقت کی نماز, پانچ وقت کی نماز, ان نمازوں کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا, کیسے وہ کھڑے ہوتے تھے.
نمازیں کم تھیں مسلمانوں کے مقابلے میں,
ذکر مختلف نمازوں کا ہوتا ہے. نمازیں تو پانچ ہی رہی ہیں ہمیشہ سے. میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب جبریل امین نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات کی تعین کے لیے بعض چیزیں بتائیں, تو جب وہ تعین ہو چکی اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ وہی پانچ اوقات ہیں جن میں تمام انبیاء علیہ السلام نماز پڑھتے رہے ہیں. تو نماز کے اوقات بھی یہی رہے ہیں, نماز کی حیات بھی بحثیت مجموعی یہی رہی ہے. اذکار میں البتہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کچھ تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں.
اس وقت جو یہود یا نصارہ اپنی دعائیں کرتے ہیں یا مناجات کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں, اس میں ہماری اس نماز کا کوئی عکس ہے؟
اس وقت تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہود نے ادا الصلاۃ نماز کو ضائع کر دیا. سب سے بڑا جو یہود پر اعتراض ہے قرآن کا وہ یہی ہے کہ نماز انہوں نے ضائع کر دی. اور مسیحیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری کی پوری شریعت ہی کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے تھی, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. چنانچہ ان کے ہاں دعا مناجات کی صورتیں تو باقی رہ گئی ہیں, اور وہ دعا وہ کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں, بیٹھ کر بھی کرتے ہیں, گھٹنوں کے بل جھک کے بھی کرتے ہیں, لیکن نماز کی موجودہ حیات پر کاربند نہیں رہے.
مشرکین عرب کے ہاں کیا صورتحال تھی؟
مشرکین عرب کے ہاں بھی نماز کا ذکر ملتا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری اپنے اسلام لانے کی جو روایت بیان کرتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی میں نے سنا بھی نہیں تھا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, لیکن میں نماز کا پابند ہو چکا تھا. تو ظاہر ہے کہ نماز کو پڑھتے تھے, اور نماز کا اہتمام کرنے کے بارے میں خود قرآن کے اندر بھی اشارات موجود ہیں.
لیکن بعض روایتوں میں جس طرح کی بیان ہوا ہے کہ نماز میں, یعنی غالباً بخاری کی روایت ہے یا بعض دوسری روایات میں, کہ ان کی نماز اصل میں تالیاں پیٹنا, اسی طریقے سے سیٹیاں بجانا, اس طرح کی نماز تھی. کعبہ میں جاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے. اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی بیان ہوا ہے غالباً زید بن عمر کے حوالے سے کہ وہ کعبے کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا کہ میں پرستش کیسے کروں, تو مجھے بتا کوئی راستہ سجھائی دے کہ جس کے بعد میں تیری عبادت کرنے کا سلسلہ شروع کروں. تو اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی, یعنی اگر ان روایتوں کو دیکھا جائے تو اس سے تاثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی تصور نہیں تھا اس طریقے سے نماز.
نہیں, وہ تو قرآن مجید کی آیت ہے اور روایت نہیں ہے, اس میں یہ بتایا گیا کہ طواف کے موقع پر انہوں نے یہ چیزیں اس میں داخل کر لی تھیں. قریش کی بدعتوں کا بہت کچھ ذکر ہے, اور جب کوئی قوم نماز کو ضائع کرتی ہے یا دین کو ضائع کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں. تو انہوں نے طواف میں, وہاں صلات کا لفظ تو طواف کے لیے ہے, ما کان صلاتہم الا مقام تسلیہ, اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے, قرآن مجید نے بتایا ہے. لیکن نماز کا تصور بھی موجود تھا, طواف بھی اسی طریقے سے موجود تھا, اس کے اندر کچھ بدعتیں انہوں نے داخل کر لی ہوئی تھی. یہ جو ایک جلیل القدر دین کے, دین حنیف کے پیروں کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے, تو وہ اصل میں ان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے بالکل ٹھیک ٹھیک معلوم ہو جائے کہ کہاں مجھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. ورنہ اللہ کی عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ تو حج ہے, اس کے سارے مناسک اسی طرح موجود تھے, اس کے اندر بھی چند بدعتیں تھیں جو قریش نے داخل کر رکھی ہوئی تھی, ان کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرما دی. تو دین ابراہیمی کی روایت میں بھی نماز موجود تھی, نماز جنازہ موجود تھی, جمعے کے دن کا اجتماع موجود تھا, یہ سب کا ذکر ان کی تاریخ میں آتا.
دین ابراہیمی سے مراد وہ دین جس پر مشرکین عرب عمل کر رہے
ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ, سیدنا اسماعیل کو اسی بیت اللہ کی تولیت کے لیے یہاں آباد کیا گیا تھا, اسی سے ان کی نسل پھیلی ہے. تو عرب اصل میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں, اس وجہ سے ابراہیمی دین کی روایت ان کے یہاں پوری طرح موجود تھی. ابراہیمی دین کی بہت سی چیزیں وہ اختیار کیے ہوئے تھے, اس میں خرابیاں پیدا کر بیٹھے تھے, بدعتیں داخل کر بیٹھے تھے, اور کچھ چیزوں کو ضائع بھی کر چکے تھے, ان کو زندہ کر دیا گیا.
اچھا, بخاری کی وہ روایت ہے جس ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پانچ نمازیں ہمیشہ سے ایک طرح سے رہی ہیں ادیان میں مختلف, تو اس میں بخاری کی روایت ہے جس میں واقعہ معراج بھی بیان ہوا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 نمازیں فرض کی گئیں. پھر واپس آئے تو سیدنا موسیٰ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کچھ تجویز دی یا مشورہ دیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس گئے اللہ کی بارگاہ میں. اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ معاملہ یہ ہوا کہ 50 نمازیں کم ہو کر 5 تک رہ گئیں. تو یہ تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اصل میں تو 50 نمازیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
یہ ایک تمثیل ہے, اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے سے نماز کی حقیقت بتائی گئی ہے. یعنی اصلاً تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی 50 مرتبہ ہی اس کے حضور میں حاضر ہو, لیکن یہ 5 مرتبہ کی نماز بھی کفایت کر جاتی ہے. تو یہ تمثیل ہے, نہ کہ کوئی حقیقی واقعہ ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو ان روایات میں ملیں گی. مثال کے طور پر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا, اس میں لوگوں کو عذاب دیتے ہوئے دکھایا گیا, یہ واقعات تو ابھی نہیں ہوئے. تو ممثل کر کے یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں, یہ تمثیل کا اسلوب ہے, اور تمثیل میں بعض اوقات بہت سی حقیقتوں کو بتایا جاتا ہے. اس کو اگر سمجھنا ہو تو انجیل کو پڑھنا چاہیے, جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسی طرح کی تمثیلوں کے ذریعے سے بہت سے حقائق سمجھائے ہیں. تو یہ در حقیقت ایک تمثیل کے انداز میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کا مطالبہ اصل میں کیا ہے, اور بندے کو کس حد تک اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف ٹھہرایا ہے.
یعنی اس سے اگر یہ مفہوم اخذ کیا جائے کہ اصل میں جو, جیسے کہ ان روایتوں میں بیان بھی ہوا ہے کہ 50 نمازوں کے بقدر 5 نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نافذ کیا,
اس سے یہی بتانا مقصود ہے. یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا جو حق انسان پر قائم کیا ہے وہ تو 50 نمازوں سے بھی ادا نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور اس کی عنایت اور اس کا احسان ہے کہ اس نے 5 وقت کی حاضری کو ہمارے لیے لازم ٹھہرا دیا ہے.
اچھا, یہ نماز ہمیں ملی کیسے ہے؟ یعنی قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نماز کا اگرچہ بار بار ذکر ہوا ہے, بے شمار مقام پر اس کا ذکر ہوا ہے, لیکن یہ نہیں کہیں بھی ذکر کہ اس کے اعمال کیا ہیں, یعنی پڑھنی کیسے ہے, اس کے اذکار بھی پورے طریقے سے نہیں اس میں اس کے اندر بیان ہوئے ہوئے. تو کیا ہم اس کو قرآن مجید سے تو نہیں مل رہی, احادیث سے اخذ کریں گے, کس چیز سے اس کو اخذ کریں گے؟
دیکھیے, ابھی ہم نے یہ اس پہ بحث کی کہ نماز کوئی اجنبی چیز نہیں تھی, اس کی ابتدا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی, تمام انبیاء کے دین میں نماز رہی ہے, ابراہیمی دین میں بھی نماز تھی, یہود و نصارہ بھی نماز کا اہتمام کرتے تھے, اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ دین حنیف کے پیرو تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے. تو نماز موجود تھی, اس کی حیات بھی موجود تھی, قرآن نے اسی کا حکم دیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس میں اسلام مقصود تھی وہ کر دی, اور اس طرح مسلمانوں کے اندر یہ بالاجماع رائج ہو گئی. ایسا نہیں تھا کہ چند مسلمان پڑھتے تھے, اس کو تمام مسلمانوں نے اختیار کیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز کا اہتمام نہ کرے. چنانچہ ہزاروں لوگوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح کے نماز کی تطہیر کر کے اس کو بدعت سے پاک کر کے جاری کر دیا گیا تھا, اسی طرح اس کو پڑھا, اسی طرح اس کا اہتمام کیا, اور پھر وہ نسل بعد نسل ہم کو منتقل ہو رہی ہے. تو یہ اجماع صحابہ سے ہم کو ملی ہے اور پھر یہ امت کے اجماع سے ہر دور میں ثابت ہوتی ہے.
رامدی صاحب, اسی موضوع پر ہم ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رامدی صاحب, آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے اجماع سے یہ نماز ہمیں ملی ہے مسلمانوں کو, تو اس کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی یہ تو کیا جا سکتا تھا, قرآن مجید ایک بڑی جامع کتاب ہے, بے شمار چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں, دین کے تمام اجزاء اس کے اندر احاطہ کیے ہوئے ہیں, تو نماز کی تفصیلات بالکل بیان کی جا سکتی تھی اس کے اندر, تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کا التزام نہیں کیا؟
میں اس سے پہلے آپ کے ایک سوال کے جواب میں ذکر کیا ہے کہ نماز ایک معلوم معروف چیز تھی, لوگ نماز پڑھتے تھے, نماز سے واقف تھے. یہ غلط فہمی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو قرآن کو دین کی پہلی کتاب سمجھتے ہیں. قرآن دین کی آخری کتاب ہے. اللہ کا دین سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا تھا. دین ابراہیمی کی روایت بھی عرب کے اندر موجود تھی. لوگ حج کرتے تھے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ بعثت سے پہلے, یعنی ابھی آپ کو نبوت کے منصب پر فائز نہیں کیا گیا تھا, اس وقت آپ نے حج کیا اور بالکل ٹھیک ابراہیمی طریقے کے مطابق کیا. قرآن مجید نے حج کی تفصیلات بھی خود نہیں بیان کی, قرآن نے زکوٰۃ کی تفصیلات بھی نہیں بیان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام اعمال انجام دیے جا رہے تھے, ان میں سے بعض چیزیں فراموش کر دی گئی تھی, ان کے بعض اجزاء کے بارے میں غلط فہمی تھی, بعض جگہ بدعات داخل ہو گئی تھی. قرآن مجید نے صرف ان کی اصلاح کی ہے. تو قرآن مجید اس کا ذکر کیوں کرتا؟ آج اگر اللہ کی کوئی کتاب نازل ہو تو کیا وہ ہمیں نماز پڑھنا سکھائے گی, روزہ رکھنا سکھائے گی؟ نہیں, جہاں ہم غلطی کر رہے ہوں گے صرف اس کی اصلاح کرے گی. بالکل یہی معاملہ قرآن نے کیا ہے. اس سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ نماز کی تاریخ کتنی قدیم ہے, زکوٰۃ کی تاریخ کتنی قدیم ہے. زکوٰۃ کی جو شرح ہمارے ہیں یہی تورات میں بھی ہے. نماز کے جو آداب ہمیں بتائے گئے ہیں یہی تورات و انجیل میں بھی بتائے گئے ہیں. انبیاء علیہ السلام بھی نماز کا اسی طرح اہتمام کرتے رہے ہیں. تو اس وجہ سے قرآن مجید میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس کی تفصیلات بیان کی جاتی. جہاں غلطی ہو رہی تھی صرف قرآن نے اس کی اصلاح کر دی.
لیکن اس صورت میں زیادہ محفوظ نہ ہو جاتی صورت ہے؟
اب بھی محفوظ. قرآن مجید بھی مسلمانوں کے اجماع ہیں, ان میں ادنا درجے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. جس حصے میں اختیار دیا گیا ہے وہاں اختلاف ہوگا, وہاں اس معاملے میں بھی اختلاف ہوگا کہ میں ایک چیز کو اختیار کروں گا, آپ ایک دوسری چیز کو اختیار کریں گے. اور اس میں بھی ہوگا کہ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختارات کو دیکھا جائے گا تو وہاں بھی جس کو جو روایت ملے گی اس کے لحاظ سے وہ کوئی نہ کوئی چیز اختیار کر لے گا. مثال کے طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی دعا کرتے تھے. وہ دعا وہ بھی کرتے تھے جو ہمارے یہاں عام طور پر کی جاتی ہے, اللہم انا نستعینک. اسی طریقے سے وہ دعائیں بھی آپ کرتے تھے کہ جو ہمارے یہاں عام معروف نہیں ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں ہم کو ملتی ہے. تو بہت سی دعائیں ہیں, کوئی 9-10 کے قریب دعائیں آپ کو مل جائیں گی جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت کرتے تھے. اب ان میں سے جس کو جو میسر آ گئی ہے اس نے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیا ہے. تو ہمارے اپنے اختیار کے استعمال کی وجہ سے بھی اختلاف پیدا ہوگا. اصل میں غلطی یہ ہو رہی ہے کہ لوگ اس فرق کو نہیں جانتے, وہ نماز کی دونوں چیزوں کو جمع کر دیتے ہیں اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ اب بڑا اختلاف پیدا ہو گیا. ایک دائرہ ہے جس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے, اس میں آپ اپنے اختیار کو استعمال کریں اور دوسرے کے اختیار پر نکتہ چینی نہ کریں. اور جس دائرے کو مقرر کر دیا گیا ہے اس میں چونکہ کوئی اختلاف ہی نہیں, اس وجہ سے بحث ہونے کی کوئی گنجائش نہیں.
ابھی تھوڑی سی میرے فہم کا شاید مسئلہ ہے, بہرحال تھوڑی سی اس میں مسئلہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ, ہمارے پاس بخاری ہے, ہمارے پاس مسلم ہے, دیگر حدیث کی کتابیں ہیں, یہ تو 250 سال بعد کم بیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد منظر عام پر آئی ہیں. اس سے پہلے کا جو عرصہ ہے, یعنی ہمارے پاس اب بخاری یا دیگر کتابیں جو موجود ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور نماز کی تفصیلات جان لیتے ہیں, اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟
نہیں, اب بھی ہم ایسا نہیں کرتے. دیکھیے, نماز کی ایک حیات وہ ہے جو امت کے اندر بالاجماع رائج ہے, جو تواتر عملی سے منتقل ہو رہی ہے, ان کی مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے, اس کو بچے عکس کر لیتے ہیں, نسل بعد نسل نماز منتقل ہوتی رہتی ہے. اس کے وہی مختارات ہیں, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر کیا کیا, فلاں موقع پر کیا کیا, جو ہم حدیث کی کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں اور وہ حدیث کی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی انفرادی طور پر چیز اختیار کی ہے تو وہ روایتی میں بیان ہوگی, اور روایات کا سب سے بڑا ذخیرہ ہمارے پاس انہی کتابوں میں ہے. جب یہ کتابیں مرتب نہیں ہوئی تھیں اس وقت بھی یہ روایتیں بیان کی جاتی تھیں, لوگ زبانی ان باتوں کو بیان کرتے تھے. جب تدوین کا دور آیا تو مصنفین نے انہی چیزوں کو لکھ دیا ہے, اور یہ دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں چیزیں زبانی روایات کی صورت میں موجود ہوتی ہیں, لوگ ان کو اخذ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جس کو جتنی مل جاتی ہے اس کے مطابق عمل بھی کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ دور آتا ہے کہ جب تصنیفات ہوتی ہیں, ادھر ادھر کا سارا علم اکٹھا کیا جاتا ہے, اس کو مدون کر کے ایک کتاب میں مرتب کر دیا جاتا ہے, پھر لوگ اس کتاب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے.
جی ابھی بھی میں واضح نہیں ہوا پوری طرح کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں, حدیث بھی ایک زمانے کے بعد مرتب ہوئی ہے, تو پھر وہ کیا چین بنتی ہے؟ یعنی جیسے ہم مجھ تک کیسے پہنچتی ہے نماز؟
مسلمانوں کا اجماع, مسلمانوں کے علماء, مسلمانوں کے فقہا, اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب مسلمان ایک چیز کو علمی طور پر مانتے ہیں, ان کے اہل علم اس بات کو بیان کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اپنے اہل علم کے ذریعے سے سیکھی ہوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک آدمی نہیں بتا رہا ہوتا, ایک جمع غفیر بتا رہا ہوتا ہے, کسی کو اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہوتا. آپ نے جب آنکھ کھولی شعور کی تو آپ کے گرد و پیش میں نماز پڑھی جا رہی تھی, آپ مسجد میں گئے, آپ نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ نے کسی جگہ پہ نماز کا ذکر سنا تو لوگوں نے آپ کو اس کی تفصیلات بتا دی. تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں کہ ایک تواتر کے ذریعے سے لوگوں کے اتفاق کے ساتھ ایک چیز منتقل ہو رہی ہے. اب وہ چیز کتابوں میں ثبت ہوگی, اس کو فقہا بھی بیان کریں گے, اس کو محدث بھی بیان کریں گے. یعنی جس وقت ہم کسی چیز کے بارے میں عمومی طور پر واقف ہو جاتے ہیں پھر ہماری کتابوں میں لکھ دی جاتی ہے. تو کتابوں میں لکھی ہوئی وہی نماز ملے گی آپ کو, وہ حدیث کی کتابیں ہوں, وہ فقہ کی کتابیں ہوں, تاریخ کی کتابیں ہوں, مسلمانوں کے عمومی عمل میں وہی نماز آپ کو ملے گی. ان کے علماء تعلیم دے رہے ہوں گے تو وہی نماز بیان کر رہے ہوں گے, ان کی مسجدیں قائم ہوں گی تو ان میں وہی نماز پڑھی جا رہی ہوگی. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی قائم کی تھی اس وقت سے لے کے آج تک بغیر کسی انقطاع کے اسی طرح پڑھی جا رہی ہے.
جی غامدی صاحب, اس وقت بریک کا ایک موقع ہے. ناظرین, ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
یہ ایک طرح کی مناٹنی پیدا ہو جاتی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے یہ بڑا عمدہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک حصے کو مقرر کر دیا گیا, ایک حصہ اختیار پر چھوڑ دیا گیا. وہ اختیاری حصہ ہے جس میں صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا ہے.
ہمارے ہاں تو اس طرح کے اختلافات کی بنیاد پر کفر کے فتوے صادر ہو جاتے ہیں.
یہ ہماری بدقسمتی ہے, بدنصیبی ہے, ہماری تعلیم اچھی نہیں ہوئی, ہم نے دین کو اچھی طرح جانا نہیں. ہماری نوجوان نسل بھی دین سے اس طرح تعلیم یافتہ نہیں ہوتی جس طرح کہ اس کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ چونکہ اصل حقیقت سے واقف نہیں ہوتے تو ان میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات ان کی اس صورتحال میں سنگینی بھی پیدا ہو جاتی ہے. اگر مسلمانوں کو تعلیم دی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے, جب وہ ایجوکیٹ ہو جائیں تو پھر اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اس طرح کا رویہ پیدا ہو جائے.
ہمارے قدیم علماء کا کیا رویہ تھا اس طرح کے اختلافات کے معاملے؟
وہ علمی اختلاف کرتے تھے اور علمی اختلاف کو بیان بھی کرتے تھے, لیکن ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے, کبھی تان و تشنیع نہیں کرتے تھے, کبھی کسی پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے, اپنی بات بیان کرتے تھے, دلائل کے ساتھ اس کو بیان کر دینے کے بعد لوگوں پر چھوڑ دیتے تھے کہ اسے قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے. تو ہمارے علماء کا, جلیل القدر علماء کا رویہ ہمیشہ یہی رہا, اختلاف کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جن معاملات میں ہمیں اختیار دیا گیا وہاں ہم اختلاف کریں گے, بعض جگہوں پر فہم کا اختلاف بھی ہو جائے گا. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, اس کے سمجھنے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو اختلاف کے ذریعے سے تو اصل میں حقائق کھلتے ہیں, نئی نئی راہیں سامنے آتی ہیں. اگر ارسطو سے نیوٹن اختلاف نہ کرتا اور نیوٹن سے آئنسٹائن اختلاف نہ کرتا تو کائنات کی کتنی بڑی حقیقتیں ہیں جو ہم پر واضح نہ ہوتی. جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک جہان معنی ہے, اس کو دریافت کرنے میں ایک دوسرے سے بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف میں کوئی خرابی نہیں ہے, اصل خرابی مخالفت اور انعاد میں ہے. اگر ہم میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ, باہمی احترام کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنیں, مکالمے کا ماحول رکھیں, بڑے سے بڑے اختلاف کو بھی ہنسی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ برداشت کریں, تو پھر کوئی اس کا سوال نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ صورتحال پیدا ہو جائے. یہ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, اور ہماری چونکہ تہذیبی تربیت کمزور رہی ہے اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اگر دین کے معاملے میں لوگوں کو حقیقی طور پر تعلیم یافتہ بنا دیا جائے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ اس اختلاف کو مخالفت اور انعاد میں بدل دیں گے. اختلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ میں دلائل کی بنیاد پر آپ سے مختلف بات سمجھ رہا ہوں, اس کے ذریعے سے آپ کے سامنے ایک نیا افق کھلتا ہے, نئی راہیں کھلتی ہیں, سوچنے کے نئے زاویے پیدا ہوتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے اگر غلطی کی ہے دوسرے اہل علم اس پر تنقید واضح کر دیں گے. تو علمی تنقید تو بہت خوشائن چیز ہے اور وہ جاری رہنی چاہیے، لیکن تنقیس کا رویہ اور ایک دوسرے کی تکفیر کا رویہ یہ کسی طرح بھی ہمارے مسلمانوں کے شان شان نہیں ہے۔ یہ جو انتہا پسندی اس وقت ہمارے یہاں آپ کو نظر آتی ہے یا فرقہ بندی محسوس ہوتی ہے، یہ در حقیقت تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ہمیں مذہبی تعلیم بھی نہیں دی گئی اور دنیوی تعلیم بھی جس طریقے سے دنیا کی دوسری قوموں نے پائی ہے، بدقسمتی سے ہمیں وہ نہیں دی گئی۔ تنقید کا ذوق ہمارے اندر نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں یہ کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ تنقید کوئی بری چیز نہیں ہے، تنقید بری چیز ہے۔ تنقید تو اصل میں حقائق کو دریافت کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان کے پاس اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو کچھ اس کو ملتا ہے اس کا تنقیدی جائزہ لے، اسی سے وہ آگے بڑھتا ہے۔
یعنی آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ سنی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، سنی شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، ایسا؟ لیکن ہمارے ہاں تو اس کے تصور
سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ جب ہم کسی کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز اس سے الگ کریں۔ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے تحت جہاں نماز پڑھی جائے گی لوگ کسی شخص کا انتخاب کریں گے، اس کا کوئی مدرسہ فکر ہو سکتا ہے، ہم نماز اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز کے آداب میں عمومی طور پر کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی نمازیں الگ کریں۔ اللہ کے حضور میں ہم ہیں، اللہ ہماری نیت کا اجر دے گا۔ ہمیں ہر مسلمان کے پیچھے بغیر کسی تردد کی نماز پڑھنی چاہیے۔
لیکن اس پر تو لوگ قتل کر دیتے ہیں جی، یعنی ہمارے ہاں جو سلسلہ چل رہا ہے، یعنی پتہ نہیں اسی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یعنی اختلافات جس طرح کے آپ تو بتا رہے ہیں کہ اختلافات تو بہت مائنر نوعیت کے ہیں، تو پھر یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں یہ روش چل پڑی ہے کہ اس کو اس انتہا تک پہنچا دیا گیا؟
وہی وجہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ ہمیں دین کی تعلیم صحیح طریقے سے نہیں دی گئی۔ اگر دین کی تعلیم صحیح طریقے سے دی جائے گی تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات پیدا ہوں گے۔ اگر لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرنی ہے، ان کے ساتھ کوئی تعصب وابستہ نہیں ہے، وہ ہر ایک کی بات سنیں گے، وہ مکالمہ کریں گے، وہ جہاں کوئی علمی اختلاف ہوگا اس پر دلائل دیں گے، ایک دوسرے کے دلائل کو سنیں گے اور غور کریں گے ایک دوسرے کے اوپر، اپنی فرقہ بندیوں کی بنیاد پر حصار نہیں بنائیں گے بلکہ ایک دوسرے کے لیے دروازے کھلے رکھیں گے۔ یہ تربیت اگر آپ لوگوں کو دے دیں تو یہ چیز نہیں پیدا ہوگی۔ ہم تو چونکہ اس طرح کی تعلیم پائے ہوئے نہیں ہیں، اور ہمارے علماء بھی بدقسمتی سے تعلیم اپنے پیروکاروں کو نہیں دیتے۔ ہمارے تمام علماء کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بات سننے والوں کو، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو یا اپنی پیروی کرنے والوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے اوپر وحی نہیں آتی، ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم نے دین کو دیانتداری کے ساتھ سمجھا ہے، ان دلائل کی بنیاد پر سمجھا ہے، یہ ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، تم دوسروں کی بات بھی سنو، اور اگر کوئی غلطی واضح ہو جائے تو اس کی اصلاح کر لو، کیونکہ ہمیں پیروی اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ تمام دوسرے جتنے بھی اہل علم ہیں وہ ہمارے مددگار اور ہمارے رہنما ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ہمیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، بس اپنی ذمہ داری کو وہ دلائل کے ساتھ انجام دیں اور لوگوں کو تلقین کریں کہ وہ اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیں، تو اس کے بعد یہ صورت نہیں پیدا ہو سکتی جس کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ یہ صرف جہالت ہے کہ جو قتل و قتال تک نوبت پہنچا دیتی ہے۔
جی رامی صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ان موضوعات پر کھل کے گفتگو کی ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔